یہ تہران ہے جمہوری اسلامی ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آغاز کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں سے۔ تو پہلے روزنامہ کیہان۔ رہبر انقلاب: ایران امریکہ سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ جنگ میں قوم نے بہت عظیم کام کیا، ایران کی فتح الہی یقینی ہے۔ سابق یورپی عہدے دار کا امریکی صدر کے بارے میں خیال: ٹرمپ ایک بلیک میلنگ بدماش ہے جس سے مذاکرات میں بھی ہتھیار کے ساتھ رابطہ کیا جانا چاہیے۔ جولانی کی مدت ختم ہو چکی ہے، دمشق اور شام کی سرکاری عمارتوں پر وسیع بمباری۔ پزشکیان کا 12 روزہ جنگ کے دوران سامنے آنے والی سیکورٹی مسائل کی تشخیص اور ان سے نبٹنے کی ضرورت پر زور۔ وال اسٹریٹ جرنل: ایران نے اسرائیل کے دفاعی سسٹم کو ناکام کر دیا۔ اور اب روزنامہ جامع جم۔ رہبر انقلاب اسلامی: مختلف مذاہب اور گوناگون سیاسی نظریات کے باوجود قوم عزیز ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزارت خارجہ ایران: ایرانی شہریوں کی گرفتاری امریکہ میں نظامی نسل پرستی کی علامت ہے۔ شام کے خلاف حالیہ جارحیت پر وزیر خارجہ کا رد عمل یہ توقع کے عین مطابق تھا۔ لبنان کے حزب اللہ نے شام پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ یمن سے مقبوضہ علاقوں میں میزائل داغے جانے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ یمن اور بحیرہ احمر کے بارے میں امریکہ کے ایران مخالف دعووں پر ایران کا رد عمل۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ روزنامہ ڈان: راولپنڈی و اسلام آباد میں طوفانی بارش، ندی نالے بھر گئے، وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس بلایا۔ غزہ میں بدترین اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 93 فلسطینی شہید۔ بنگلہ دیش: حسینہ واجد کے آبائی ضلع میں پرتشدد جھڑپیں، فائرنگ، 4 افراد ہلاک، کرفیو نافذ۔ برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیوٹو شو میں پاک فضائیہ کی بھی شرکت۔ مانسون بارشوں سے آبی ذخائر بڑھ گئے، قابل استعمال ذخائر 83 لاکھ ایکڑ فٹ تک پہنچ گیا۔ روزنامہ جنگ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 18 ستمبر کو پاکستان کے دورے پر۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 93 فلسطینی شہید۔ عالمی برادری کو غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا، عاصم افتخار۔ برطانیہ نے بھی پی آئی اے پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ شام میں فریقین نے جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ریکارڈ بارش، ندی نالوں میں طغیان۔ سامعین، روزنامہ جنگ کے ادارے کا عنوان ہے صدر وزیر اعظم ملاقات۔ اس حوالے سے اخبار یہ لکھتا ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی باہمی ملاقات نہ صرف حالات سے بالمشافہ آگے ہی مشاورت اور پارلیمانی جمہوری نظام کی ضرورت ہے، بلکہ مئی کے مہینے میں پاکستان پر تسلط کی گئی فل اسکیل جنگ میں حملہ اور بھارت کی بدترین ہزیمت اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد کی صورتحال کا تقاضا بھی ہے۔ یہ بات بہر صورت ملحوظ رہنی چاہیے کہ ایک طرف بھارت سے آپریٹ کی جانے والی 7,000 سے زیادہ جعلی ویب سائٹ کا پاکستان دشمن پروپیگنڈا اور افواہ سازی ہے، اور دوسری جانب فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کی صورت میں دہشت گردی کے نیٹورکس سرگرم عمل ہیں، جن کے خاتمے تک ہر دم چوکنا رہنا ہے۔ پاکستان کی فوج نے مئی کے 4 روزہ جنگ میں ثابت کیا کہ وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کے حصے کے طور پر کام کر کے بھی اس نے اپنا مؤثر کردار ادا کیا، جبکہ وطن عزیز میں قدرتی آفات سمیت ہر ضرورت کے وقت عساکر پاکستان پیش ہیں۔ معیشت کی ابتر صورتحال سے نمٹنے کی کاوشوں میں بھی پاکستانی فوج حکومت کا دست و بازو بنی رہی، اور کئی اہم معاملات میں اس کی معاونت سمراور ثابت ہوئی ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا باہمی احترام و تعاون ملک کو مشکلات سے نکال کر بحالی، ترقی اور خوشحالی کی سمت گامزن کرنے کا ذریعہ ہے، اور آئینی تقاضوں کا حصہ بھی۔ اندرون ملک سیاسی، معاشی، سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مشاورت کی اپنی اہمیت ہے۔ منگل کے روز کی ملاقات کو مبصرین اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی مارچ متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور کے پی صوبے میں پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت میں تبدیلی کے امکانات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن کے اثرات سے متعلق تمام پہلو مد نظر رہنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت مملکت سے معاف فرمائیے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت سے اس ملاقات میں کابینہ کے سینئر وزراء بھی شامل تھے۔ دوران گفتگو ملک کی سیاست، معاشی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ ایک ذریعے کے بموجب اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے تقاضے بہر صورت ملحوظ رہیں گے۔ جہاں تک وزیر اعظم اور صدر مملکت کی ملاقات کی اہمیت کا تعلق ہے، اس کے موضوعات وسیع ہیں۔ اس نوع کی ملاقاتوں کا سلسلہ اور مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ قومی آواز۔ امام خامنئی کا امریکہ و اسرائیل کو انتباہ، دوبارہ حملہ ہوا تو ایران کا رد عمل تباہ کن ہوگا۔ شام، سویدا میں پرتشدد تصادم جاری، فوج اور دروز برادری کے درمیان جنگ بندی ٹوٹ گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 41 فلسطینی شہید، 20 دیگر نے امدادی سامان کی تقسیم کے دوران مچی بھگدڑ میں دم توڑا۔ بنگلہ دیش میں پھر شیخ حسینہ کے جنگجوؤں نے کیا ہنگامہ، پولیس کی گاڑی نظر آتش، 3 جوان زخمی۔ حکومت ملک میں فرقہ وارانہ زہر گھول رہی ہے اور اس کا خامیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا ہوگا۔ ایس ٹی حسن۔ روزنامہ انقلاب۔ عراق، ہائپر مارکیٹ میں آتش زدگی، تقریباً 61 افراد کی موت، 45 افراد کو بچا لیا گیا۔ اسرائیل کی وعدہ خلافی، شام پر پھر حملہ، جھڑپیں جاری۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی، امداد کے متلاشی، 21 افراد سمیت 43 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مصر نے فلسطینیوں کے لیے خیموں کا شہر بنانے کی اسرائیل کی تجویز مسترد کر دی۔ بہار میں ووٹر لسٹ نظر ثانی پر تیجسوی کا انتباہ، 1% نام بھی حذف ہوئے تو نتائج متاثر ہوں گے۔ اوڈیشہ کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کے خلاف دہلی میں احتجاج۔ سامعین، روزنامہ انقلاب کے اداریے کا آج عنوان ہے ڈکشنری کا سب سے خوبصورت لفظ۔ اخبار لکھتا ہے کہ میرے حساب سے ڈکشنری کا سب سے خوبصورت لفظ ٹیرف ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ بات کس نے کہی ہوگی۔ ہمارے خیال میں اس جملے کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، ڈکشنری کا وہ لفظ جس میں عالمی تجارت کو تہوبالا کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ٹیرف ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیرف کی جنگ شروع کر کے اگر عالمی تجارت کو اب تک تہوبالا نہیں کیا تو عنقریب ایسا ہوگا اگر وہ باز نہیں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹیرف کی دھمکیاں دے کر اور ٹیرف کی نئی شرحوں کو طے کر کے کیا وہ اپنا ہدف پا لیں گے، اس کا امکان کم ہی ہے۔ مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور اس بات کا امکان ہے کہ معاف کیجیے گا مگر یہ بتانے سے پہلے اس بات کا امکان کم کیوں ہے، آئیے یہ جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کو ٹیرف کی اضافی شرحوں کا خپت کیوں سوار ہوا۔ وہ امریکہ کو گریٹ اگین بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو عام طور پر حکومتیں کیا کرتی ہیں، یعنی ووٹ بینک کو خوش رکھنے کے لیے۔ ہر چند کہ امریکی قانون اور اب تک کی روایت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو شخص دو مرتبہ صدر بن چکا ہو وہ تیسری بار بھی صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہو۔ ٹرمپ اس قانون اور اس روایت کو نہیں مانتے کیونکہ وہ اور بھی بہت سی باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ تیسری مرتبہ بھی صدر بننے کے خواہش مند ہیں اور جیسے جیسے دوسری میعاد گزرتی جا رہی ہے ان کی خواہش شدید ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیرف کی جنگ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی زعامت کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی روش اور مواقف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ باوجود کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حوزہ علمیہ اور دینی مراکز میں علم و فضل کے اعتبار سے بہت زیادہ مقبولیت رکھتے تھے، پھر بھی آیت اللہ بروجردی کا شیعوں کے ایک عظیم مرجع کی حیثیت سے بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور حتیٰ ان کے دروس میں بھی شرکت کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ بروجردی کی بروجرد سے قوم ہجرت میں بہت اہم رول ادا کیا اور حوزہ علمیہ کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں بھی ان کی مدد کی، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی علماء دین کے درمیان مناسب شان و منزلت رکھتے ہیں، اور اس پر تکیہ کرتے ہوئے کسی حد تک ظالم سیاسی نظام کے ظلم و استبداد کے مقابلے میں ڈٹا جا سکتا اور لوگوں پر دباؤ کم کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کے تعلق سے امام خمینی اور آیت اللہ بروجردی کے درمیان مختلف نقطۂ نگاہ کے پیش نظر اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی زعامت و سرپرستی کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی روش سے آپ کو آشنا کریں۔ بلا شبہ اس دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی طرز فکر اور طرز عمل سے آشنائی ممکن ہے۔ آپ سامعین کے لیے قیمتی اور مفید نکات کی حامل ہو، اس لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علماء شیعہ اور حکمران سیاسی نظام کے درمیان تعلقات میں نشیب و فراز، تشیعوں کے فکری تغیرات اور فقہ سیاسی کی تاریخ میں ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ شیعوں کا عام طبقہ غیبت حضرت ولی اثر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوران کسی بھی حکومت کے قیام کو غصب جانتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ حکومت صرف امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حق ہے اور کسی کو بھی اسے غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض شیعہ علماء اس اصول کو قبول کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ ایسے حالات میں کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کا بظاہر وجود نہیں ہے اور وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے، تو ایسے میں ممکن ہے کہ عادل بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ بے گناہ انسانوں کے خون بہنے میں کمی لائی جا سکے اور معاشرے میں سماجی انصاف کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے۔ بادشاہ علماء بھی حاکموں کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست تعاون کو مسترد کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ مبصر اور نقاد کا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ دین اور علماء دین کا دامن سیاست سے آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں علماء دین کے مختلف نقطۂ نگاہ نے شیعہ علماء اور سیاسی نظام کے درمیان تعاون کے مختلف آئیڈیل کو تاریخ تشیعوں میں رقم کیا ہے۔ یہ نمونے اور آئیڈیل سیاست سے مطلقاً اجتناب اور دوری سے لے کر باہمی تعاون اور سیاسی نظاموں کی حمایت پر مشتمل رہے ہیں۔ یہ تعاون خاص طور پر ان سیاسی نظاموں میں کہ جن نظاموں کے بادشاہ اور حکمران انصاف پسند رہے ہیں بہت زیادہ واضح اور پر رونق رہا ہے۔ آیت اللہ بروجردی ان علماء و مراجع دین میں سے تھے کہ جو حکومت سے براہ راست تعاون کا انکار کرتے اور لوگوں کے امور پر علماء کی نگرانی پر تاکید کرتے تھے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف حکمران نظام، خاص طور پر ایران کی اس وقت کی استبدادی اور آمرانہ و ظالم حکومت کے ساتھ تعاون کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اس شاہی حکومت کے ناجائز ہونے اور ولایت فقیہ کی سرپرستی میں اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت کا فرمان صادر کر دیا۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی طرز فکر اور پالیسی میں فرق پایا جاتا تھا، لیکن یہ بات کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کہ جب ایران اور دنیا میں شیعوں کی دینی سرپرستی و زعامت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کر رہے تھے کس طرح اقدام کرتے تھے، یہ ان جملہ اہم موضوعات میں سے ہے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بے بدیل اور ممتاز شخصیت کے بعض پہلوؤں کو نمایاں کر دیتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں آیت اللہ بروجردی کی تشریف آوری سے قبل ہی کشف الاسرار کتاب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکمران سیاسی نظام اور انحرافی دھڑوں پر تنقید کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور حتیٰ رضا شاہ کی حکومت کے دور میں کہ جو ظالم اور ڈکٹیٹر بادشاہ تھا، ہرگز اس کی حکومت اور اس کے غیر شرعی احکامات کے سامنے جھکے نہیں۔ اسی طرح آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی و انقلابی سرگرمیاں عروج کو پہنچ گئیں، جو ایران پر حکمران شاہی نظام کے سقوط اور اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئیں، لیکن ان دو مراحل کے بیچ میں یعنی جس دوران شیعوں کی زعامت آیت اللہ بروجردی کے کاندھوں پر تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ بروجردی کی علمی و معنوی مقام و منزلت اور حرمت کے تحفظ کے لیے اور اس لیے تاکہ معاشرے اور مسلمانوں کی صف میں اختلاف پیدا نہ ہو، صرف درس و بحث میں مشغول رہے اور ضروری ہونے کی صورت میں آیت اللہ بروجردی کو سیاسی مشورے دیتے تھے۔ وہ افراد جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے جانتے تھے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سخت موقف رکھنے والے شخص میں اس لچک اور جھکاؤ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں خوف خدا، فرض شناسی اور وقت شناسی کی علامت قرار دیتے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی اس سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ بروجردی کی زعامت کے دور میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلالت خاموشی اور سکوت کا مشاہدہ کیا، چنانچہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم بروجردی کی قم میں آمد کے دن سے آپ کی وفات تک سیاسی مسائل کی طرف رجوع نہیں کیا، اور سوائے تدریس و تالیف اور تہذیب نفس کے اور کوئی کام انجام نہیں دیا، جبکہ توقع کی جا رہی تھی کہ کشف الاسرار کے مصنف یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان سیاسی افکار کو عام کریں گے، لیکن اس کے برعکس آپ نے جز خاموشی اور تصنیف و تالیف کا کام کرنے نیز شاگردوں کی تربیت کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ آخر کیا ہوا کہ آیت اللہ بروجردی کے قوم تشریف لانے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فریاد اور گھن گرج سب مدھم پڑ گئی اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ نقطہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بندہ خدا تھے، ان کی تحریک اور خاموشی بولنے میں تھی، جبکہ ان کی خاموشی ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شیعہ مرجعیت اور خاص طور پر آیت اللہ بروجردی کی مرجعیت کے مقام و منزلت کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے تمام سیاسی مسائل اور واقعات کے سلسلے میں ان کی ہم آہنگی کے ساتھ عمل کرتے تھے، اور اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ سیاسی مسائل علماء دین اور مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا باعث بنے۔ آیت اللہ یوسف ثانی پولیس کے سربراہ کے ہاتھوں قوم کے ایک عالم و فاضل کو زد و کوب کیے جانے کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تحقیقات اور اس سے نمٹے جانے کے طریقہ کار کو آیت اللہ بروجردی کی رائے سے مشروط کر دیا۔ آیت اللہ بروجردی جب تک بقید حیات تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حوزہ علمیہ کے کسی بھی مسئلے میں مداخلت نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کی نظر میں حوزہ علمیہ کے وہ سربراہ تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب قوم کے پولیس سربراہ نے جناب شیخ حسن تہرانی کو، جو قوم کے افاضل میں سے تھے، مارا پیٹا تو بعض لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حوزہ علمیہ کا ایک سربراہ ہے، آپ لوگ ان کے پاس جائیے اور ان سے سارا حال بیان کیجیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دین سے اس وقت کی ظالم شاہی حکومت کے تحقیر آمیز رویوں کے تعلق سے بعض افراد کے جواب میں کہ جنہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے حکومت کے خلاف اقدام کرنے کا مطالبہ کیا تھا، فرمایا کہ کوئی بھی اقدام یا موقف آیت اللہ بروجردی کی اجازت سے انجام پانا چاہیے۔ آیت اللہ محمد یزدی اس بارے میں نقل کرتے ہیں، 1343 ہجری شمسی میں ایران کے مشہور وائس آغا فلسفی نے آیت اللہ بروجردی کی حمایت سے بہائیت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا، اور پہلوی حکومت بھی بظاہر اس تحریک کی حمایت کر رہی تھی۔ اچانک شاہ نے 180 ڈگری یو ٹرن لے لیا اور اس نے شیعہ مرجعیت اور تہران کے بزرگ علماء کی تحقیر کرنا شروع کر دی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اور چند دیگر افراد سے کہ جو ان کے پاس موجود تھے اور اس مسئلے پر غور کر رہے تھے، فرمایا، اگر آیت اللہ بروجردی اجازت دے دیں تو ہم ایک دن میں پورے ایران کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی سیاسی مسئلے میں آیت اللہ بروجردی کی موجودگی میں ان کے احترام کے باعث ان پر سبقت نہیں لیتے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ 1330 ہجری شمسی میں آغائے بروجردی کا زمانہ تھا، اس وقت ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا ملی کے انتخابات کا پارا چڑھا ہوا تھا، اور انتخابی میدان میں مصدق اور شاہ کے طرفداروں کے درمیان مقابلہ تھا، لیکن ان نامزد امیدواروں میں سے کوئی بھی حوزہ علمیہ قوم کے افاضل کی نظر میں بہتر نہیں تھا۔ شیخ اسد اللہ نور اللہی نام کے ایک ساتھی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسہ درس میں آپ سے کہا کہ وہ انتخابات کے مسئلے میں مداخلت کریں اور مومن و دیندار کینڈیڈیٹس کو متعارف کرائیں اور ان کو میدان میں اتاریں، یا کم از کم قوم سے ایک مناسب مد نظر فرد کو متعارف کرائیں۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کلاس میں معذرت طلب کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال میرا کام درس و بحث ہے اور کچھ نہیں۔ Thank you. عزیز سامعین، یہ پروگرام بھی اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع کے حوالے سے عرائض لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔
قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں، اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں،
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں۔
ابھر رہا ہے افق سے سورج، افق سے سورج نزول انوار ہے زمین پر۔
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں، جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں، وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں۔
وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا، کڑکتی ہے دھوپ ان کے سر پر۔
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
سب جھوٹے دیوتاؤں نے مل کے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، تمہاری جانب تھی سب کی نظریں، تمہیں مٹانے کا فیصلہ تھا،
تمہیں مٹانے کا فیصلہ تھا، تمہیں مٹانے کا فیصلہ تھا۔
مگر وہ دائی تھی ساتھ ان کے، مگر خدائی تھی ساتھ ان کے، خدا کا سایہ تمہارے سر پر۔
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
سائے میں تم نے دشمن کی ساری طاقت کو پیس ڈالا، تاثیے بدر تھی کہ قلت نے اس
اتنی کثرت کو پیس ڈالا
اتنی کثرت کو پیس ڈالا اتنی کثرت کو پیس ڈالا
اسی علی کے غلام ہو تم اسی علی کے غلام ہو تم جو ذات میں اپنے خود کا لشکر
اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر
مصلحت جزو زندگی ہے جہاں شجاعت ہے شان ایماں وہاں تدبر بھی لازمی ہے
وہاں تدبر بھی لازمی ہے وہاں تدبر بھی لازمی ہے
شجاع کو فکر کا توازن شجاع فکر کا توازن ہے سیرت مرتضیٰ کا جوہر
اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ اکبر خمینی رہبر
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. بارہ روزہ جارحیت میں سہون حکومت عالمی رائے عامہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی ہے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان. اب مذاکرات سابقہ روش پر نہیں بلکہ ایرانی شرائط پر ہوں گے. ایران کے اراکین پارلیمان کا بیان. پاکستان نے سہونی جارحیت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت پر مبنی اپنے اٹل موقف پر زور دیا ہے. شام کے امن و امان کے حالات اور سہونی جارحیت کے بعد عبوری حکومت کے سربراہ کا ٹی وی بیان. سہونی حکومت کی کھلی جارحیت کا جواب دینے سے گریز کا اعلان. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی المناک قرار دیا ہے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ 12 روزہ جارحیت میں صہیونی حکومت عالمی رائے عامہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران کی انجمن ہلال احمر کے معاونین کی کونسل کی نشست میں 12 روزہ صہیونی جارحیت کے دوران ہلال احمر کے امدادی کارکنوں کی مجاہدتوں کو قابل تحسین بتایا۔ انہوں نے اس جارحیت کے دوران مسلح افواج، طبی عملے اور امدادی دستوں کی فداکاریوں کی قدر دانی کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے دوران ایرانی عوام کی مثالی حمایت اور یکجہتی قابل فخر ہے، جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایک بار پھر بے نظیر کارنامہ رقم کیا۔ صدر ایران نے کہا کہ اس جنگ میں نہ صرف یہ ہے کہ صہیونی حکومت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، بلکہ اس نے اسپتالوں، علاج معالجے کے مراکز، طبی عملے اور امدادی دستوں پر حملہ اور نہتے عوام، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر کے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن کی مثال معاصر تاریخ میں بہت ہی کم ہے، اور اس نے خود کو عالمی رائے عامہ کی نگاہ میں پہلے سے زیادہ قابل نفرت بنا لیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے داروں کے دوہرے معیاروں پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ کسی ملک میں ایک فرد کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی دہائی دینے لگتے ہیں، انہوں نے غزہ اور اس کے بعد ہمارے ملک میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ ترین جرائم پر نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ اس کی جارحیت کی آشکارا حمایت بھی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اراکین نے واضح کر دیا ہے کہ اب ماضی کی طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے لیے شرائط پیش کرنا ضروری ہے اور ان کی تکمیل سے پہلے نئے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اراکین نے بدھ کی شام امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں 12 روزہ مقدس دفاع کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے اراکین پارلیمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارتکاری کا میدان بھی میدان جنگ کی طرح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سفارتکاری کا میدان طاقت کی آزمائش کا میدان ہوتا ہے، اور جب امریکہ نے مذاکرات کو ایران کو دھوکہ دینے اور اس کی آڑ میں صہیونی حکومت کے اچانک فوجی حملے کے حربے میں تبدیل کر دیا، تو اب سابقہ روش پر نئے مذاکرات ہرگز نہیں کیے جا سکتے۔ اب ضروری ہے کہ مذاکرات کے لیے شرائط رکھی جائیں اور ان کی تکمیل سے پہلے نئے مذاکرات ہرگز نہیں کیے جائیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مجلس شورا اسلامی سیکورٹی کی مکمل ضمانت تک جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون معطل رکھنے کے قانون کو اپنے ایٹمی مراکز اور سائنس دانوں پر غیر قانونی اور بین الاقوامی معاہدوں کے منافی جارحیت کے منطقی اور مستحکم جواب کا حصہ سمجھتی ہے۔ ایرانی اراکین پارلیمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جہرے امریکی حکومت اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی، جس نے اس جارحیت کا بہانہ فراہم کیا ہے، جان لیں کہ جب تک ایران کو اس بات کا یقین کامل نہ ہو جائے کہ دوبارہ جارحیت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، جارحین اور ان کے جاسوسوں کو کسی بھی قسم کی اطلاعات اور معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ پاکستان نے صہیونی جارحیت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت پر مبنی اپنے اٹل موقف پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے حوالے سے اپنے ملک کے اٹل موقف اور تہران کی حمایت جاری رکھنے پر اسلام آباد کے عہد پر زور دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اپنے ایرانی ہم منصب امین حسین رحیمی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کی۔ پاکستان کی وزارت قانون کے بیان کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے وزیر قانون امین حسین رحیمی نے اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے خلاف اسلام آباد کے اصولی اور شفاف موقف کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ حکومت پاکستان ایرانی سیکورٹی اور اقتدار اعلی کی حمایت میں حکومت ایران کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتی ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون نے کہا کہ ایران پاکستان کا دیری نہ قابل اعتماد دوست ہے اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں پہلے سے زیادہ توسیع کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے یمن اور بحر احمر کے حوالے سے امریکہ کے ایران مخالف الزامات کو بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام خط میں لکھا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ اپنے غلط اور عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کے لیے سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کام لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کے ذریعے یمن اور علاقے کے دیگر ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی حمایت اور یمن میں اپنی مداخلت سے دنیا والوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ امریکہ کے یہ الزامات بے بنیاد اور ہر قسم کے ثبوت سے عاری ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران یمن میں قیام امن کے لیے یمنیوں کی قیادت میں ہماگیر سیاسی عمل کی حمایت پر مبنی اپنے وعدوں اور اس حوالے سے سلامتی کونسل کی سبھی قراردادوں کا پابند ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں ایک اسکول پر بمباری کی ہے جس میں فلسطینی پناہ گزین رہائش پذیر تھے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے حق میں تازہ ترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے مرکزی غزہ پٹی میں واقع البریج کیمپ کے ایک اسکول پر بمباری کی ہے۔ ان جرائم کے نتیجے میں اب تک 4 فلسطینی شہری شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے اسی اسکول پر 8 جولائی کو بھی بمباری کی تھی۔ اس بمباری میں اسکول کے احاطے میں نصف خیمے جل کر راکھ ہو گئے تھے جبکہ کئی عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی المناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے بلا تاخیر اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو فوری طور پر غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی امداد کے لیے فوری رسائی دی جائے، فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی عمل میں لائی جائے اور غزہ میں خوراک اور ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کیتھرنگ رسل نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم نے غزہ کے بچوں کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیگر بچوں کی طرح غزہ کے بچوں کو بھی جینے کا حق ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ حق انہیں دلائیں۔ ادھر انسانی امور اور ہنگامی امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون ٹام فلیچر نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ کے حالات اتنے زیادہ المناک ہو چکے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک ختم ہو چکی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، بچے بھوک سے جاں بلب ہیں، ان کے لیے کھانا لینے کے لیے جانے والوں پر گولی چلائی جا رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کے لیے خوراک کی تلاش میں جان دے رہے ہیں اور فیلڈ اسپتالوں میں اب لاشیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے ایران کے جوابی میزائل حملے میں اپنی سب سے بڑی ریفائنری کو $200 ملین کے نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی کمپنی بازان نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران کے میزائل حملے سے اس کی حیفا ریفائنری کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی بازان کمپنی نے تل ابیب اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کردہ اپنی تحریری رپورٹ میں لکھا ہے کہ حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں اس کی ریفائنری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ $150 سے $200 ملین لگایا گیا ہے، لیکن تباہ ہو جانے والے حصے کی تعمیر کے لیے ابتدائی طور پر اس کو صرف $48 ملین کی رقم دی گئی ہے۔ 11 ممالک نے صہیونی حکومت کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی لگا دی ہے۔ ہیگ گروپ کے رکن ممالک نے بوگاٹو اجلاس میں صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کرتے ہوئے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے تل ابیب کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بوگاٹو اجلاس کے اعلامیہ کی ایک اہم شق میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی برآمدات اور درآمدات پر پابندی کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک نے اس اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں وہ اپنے پرچم والے بحری جہازوں یا بندرگاہوں کو صہیونی حکومت کو اسلحہ فراہم کرنے یا منتقل کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور کڑی نگرانی کے ذریعے تجارتی کمپنیوں کو صہیونی حکومت کی غاصبانہ پالیسیوں کی عدم حمایت کے اصول کا پابند بنائیں اور خلاف ورزی کی صورت میں ان پر قانونی دباؤ ڈالیں۔ بوگاٹو اجلاس میں شرکت کرنے والے ممالک میں بولیویا، کولمبیا، انڈونیشیا، کیوبا، ملیشیا، جنوبی افریقہ، عراق، لیبیا، نکاراگوا اور عمان شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شام کے مختلف علاقوں بالخصوص دمشق پر صہیونی حکومت کے وسیع پیمانے پر فوجی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے شام کے خلاف صہیونی فضائی حملوں میں شدت، شام کے بڑے حصے پر قبضے کی کوشش اور عوامی اور سرکاری تنصیبات اور مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سب پر واضح ہو گیا ہے کہ صہیونی حکومت علاقے میں امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے امریکی ہتھیاروں اور بعض مغربی ممالک، خاص طور پر جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی سیاسی حمایت سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے وزارت خارجہ کے ترجمان نے علاقے کے حالیہ 2 برس کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں جو ہو رہا ہے وہ صہیونیوں کے جنگی جنون، تسلط پسندی اور اس کے ہاتھوں نسل کشی پر خاموشی اور کوئی اقدام نہ کیے جانے کا نتیجہ ہے، اور اس کے اثرات شام کے مظلوم عوام تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اسرائیل کی زمینی افواج شام میں داخل ہو کر دارالحکومت دمشق سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکی ہیں۔ المیادین کے حوالے سے مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی زمینی فوج کا ایک دستہ، جس میں 15 فوجی اور بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں، مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے نکل کر دمشق کے جنوبی مضافات میں داخل ہو گیا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج اب دمشق کے جنوبی نواحی علاقے قطنہ میں داخل ہو چکی ہیں اور دارالحکومت سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے حالیہ دنوں میں شام پر شدید حملے کیے ہیں، جن کے بارے میں اسرائیلی فریق کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ حملے شامی دروزوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیے ہیں۔ ان حملوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں شدید بارش نے ہنگامی حالات پیدا کر دیے ہیں اور خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں 186 اور راولپنڈی میں 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرے کا نشان پار کر چکی ہے، جس کے بعد خطرے کا سائرن بجا دیا گیا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ ادھر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے دارالحکومت دہلی میں شدید بارش کے ساتھ طوفانی آندھی اور بجلی گرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے یوپی، بہار، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، شمالی راجستھان اور پنجاب میں بھی طوفانی بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مختلف علاقوں میں شدید بارش کے ساتھ آندھی بھی آ سکتی ہے اور بجلی گرنے اور بادل پھٹنے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش اور جھارکھنڈ میں بارش سے متعلق مختلف حادثات میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہندوستانی ریاست اڈیشہ کے بالاسور ضلع میں جنسی ہراسانی کے بعد طالبہ کی خودکشی پر اڈیشہ میں ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بالاسور میں جنسی ہراسانی کے بعد ایک طالبہ کی خودکشی پر کانگریس سمیت 8 پارٹیوں نے اڈیشہ میں ریاستی ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے میں بھوبنیشور، کٹک اور دیگر شہروں میں شدید مظاہرے بھی ہوئے۔ انصاف نہ ملنے پر خود کو آگ لگا کر جان دینے والی اس طالبہ کے معاملے پر جمعرات کو ریاست بھر میں 12 گھنٹے کی ہڑتال کی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جیسامین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامین، ہماری دوسری مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ urdu.sahar.tv.ir۔ پروگرام کے اس حصے میں اپنے قلوب کو نور منور اسم گرامی پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر